جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو بہت خون تمنا سے ملا سلطان جہاں جا مجھ کو بہت خون تمنا سے ملا سلطان جا مجھ کو نظر آتا ہے اپنے دل کا جب زخم نہاں مجھ کو نظر آتا ہے اپنے دل کا جب زخم نہاں مجھ کو تو اپنا درد خود کرتا ہے مجبور بیان مجھ کو تو اپنا درد خود کرتا ہے مجبور بیان مجھ کو بیان درد دل آسان نہیں ہے دوستوں لیکن بیان درد دل آسان نہیں ہے دوستوں لیکن سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستان مجھ کو سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستان مجھ کو زبان عشق کی تاثیر اہل دل سے سنتا ہوں زبان عشق کی تاثیر اہل دل سے سنتا ہوں مگر مسحور کرتی ہے محبت بے زبان مجھ کو قفس کی تیلیاں رنگین دھوکا دے نہیں سکتی قفس کی تیلیاں رنگین دھوکا دے نہیں سکتی کہ ہر دم مضطرب رکھتی ہے یاد گلستاں مجھ کو کہ ہر دم مضطرب رکھتی ہے یاد گلستاں مجھ کو میری صحرا نبردی اور میری چاک دامانی میری صحرا نبردی اور میری چاک دامانی بہت مجبور کرتی ہے میری آہوں فغاں مجھ کو کہاں تک سخت غم ہو دوستوں راہ محبت میں کہاں تک سخت غم ہو دوستوں راہ محبت میں سنا لے دو تم اپنی بزم میں میرا بیان مجھ کو سنا لے دو تم اپنی بزم میں میرا بیان مجھ کو ملا کرتی ہے نسبت اہل نسبت ہی سے اے اختر ملا کرتی ہے نسبت اہل نسبت ہی سے اے اختر زباں سے ان کی ملتا ہے بیان درفشاں مجھ کو زباں سے ان کی ملتا ہے بیان درفشاں مجھ کو جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو بہت خون تمنا سے ملا سلطان جہاں مجھ کو
نحمد و نصلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد اللهم احینی مسکینا و امتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث کے الفاظ ہیں جس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے اور جو دعا مانگا کرتے تھے وہ یہ ہے کہ یا اللہ مجھے مسکینوں والی زندگی عطا فرما، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا، مروں بھی تو میں مسکین ہوں، واحشرنی فی زمرتی مساکین، اور میرا حشر بھی مساکین کے ساتھ کیجیے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسکین کا مطلب غریب ہونا ہے، مفلس ہونا ہے. یہاں مسکین اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں کمال تواضع مراد ہے کہ اللہ میں اس طرح سے زندہ رہوں کہ مجھ میں کمال تواضع ہو، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ میں زندہ رہوں، اور ان لوگوں کے ساتھ زندہ رہوں جو تواضع اختیار کرتے ہیں. اسی طرح جب میں مروں تو مرتے وقت بھی وہ امتنی مسکین ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہی مجھے موت دیجئے جو مسکین ہوں. حتیٰ جب احشر نہیں کی زمرت المساکین، میرا حشر بھی آپ مساکین کے ساتھ کیجیے. ہمارے دوارا نے ایک مرتبہ جب بیان فرمایا تو اس میں اس مسکین کے معنی کو بیان کیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ غریب ہو جانا، مفلس ہو جانا اس کے معنی، فرمایا اس کے معنی یہ نہیں ہے بلکہ کمال تواضع مراد ہے. فرمایا کہ جب میں بیان کر کے فارغ ہوا تو ایک صاحب جو حضرت فرماتے میرے پیر بھائی بھی ہیں، وہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں تو ڈر کے مارے یہ دعا کرتا ہی نہیں تھا کبھی، میں نے کہا مفلس نہ ہو جاؤں، جو پیسے ویسے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، تو حج کیسے کروں گا، عمرہ کیسے کروں گا، مسجد مدرسوں میں کیسے لگاؤں گا، غریبوں کی مدد کیسے کروں گا. تو اس غلط فہمی کی بنا پر کہا میں تو ڈر کے مارے یہ دعا ہی نہیں مانگتا تھا، آج پتہ چلا تو اس لیے اب انشاءاللہ میرا ڈر آپ نے نکال دیا ہے، لہذا آئندہ میں یہ دعا مانگا کروں. تو بعض اوقات آدمی سمجھتا ہے کہ مسکین کا مطلب یہ، بھائی اگر یہ دعا سید صدیق اکبر نے بھی مانگی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مانگی، حضرت الرحمن بن عوف نے مانگی، کیونکہ وہ ہماری طرح تو تھے نہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا انہوں نے سیکھا اور پھر ان کو اپنی زندگی میں بلایا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے تو صحابہ کیوں نہیں مانگیں گے، عثمان غنی کیوں نہیں مانگیں گے، اور اگر اس کا مطلب غریب ہو جانا ہے تو وہ غریب ہو جاتے، حضرت عبد الرحمن بن عوف غریب ہو جاتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، اسی طرح سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کو دین اسلام پر ان سے خوب خرچ کرایا. تو بہرحال اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب کمال درجے کی تواضع ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما. اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھی کہ تواضع اصل میں تواضع دل سے ہوتی ہے، کسی کے آگے جھکنے کا نام تواضع نہیں ہے، اس میں دریاکاری بھی ہو سکتی ہے. یعنی دل سے انسان متواضع ہو، اپنے آپ کو کمتر سمجھے، دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے، اور یہ دل سے ہی ہو سکتا ہے، ورنہ کسی کے آگے آدمی جھک رہا ہے لیکن جاتے سو دو چار گالیاں ہوتا، جیسے ہمارے منافقت کا زمانہ ہے، سامنے ملتے ہیں جھک کے ملتے ہیں، اور ذرا دور چلے جائے تو دو چار سنا بھی دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے. تو بات یہ ہے کہ دل کی تواضع، دل سے متواضع ہو آدمی. اسی لیے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، اس کا مطلب ایک تواضع لوگوں کے لیے بھی ہوتی ہے. اس حدیث کے الفاظ سے پتہ چل رہا ہے کہ من تواضع للہ کا مطلب یہ کہ جو تواضع کرے اللہ کے لیے، ورنہ اس سے پتہ چل رہا کہ بعض تواضع متواضع لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ظاہری تواضع اختیار کرتے ہیں، دل میں ان کے تواضع نہیں ہوتے، دل متواضع نہیں ہوتے ان کے، بس ان کے بدن جھک رہے ہوتے ہیں، ان کا سر جھک رہا ہوتا ہے، ہاتھ لوگوں کے چوم رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں تواضع نہیں ہوتی، بلکہ ریاکاری، کہ لوگ کہیں کہ صاحب بڑا متواضع آدمی، بڑا منتصر مزاج آدمی. تو اسی فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکے اللہ اس کو بلند فرما دیتے. تو من تواضع للہ کا مطلب بھی تواضع سے مراد یہ کہ اللہ کے آگے، یعنی اس کے دل میں کسی تکبر کا نام و نشان نہ ہو، اور دوسروں کو بہتر سمجھتا ہو اپنے سے، حقیر نہ سمجھتا ہو، تو یہ تواضع ہے اصل میں. تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے، مسکرات کا معنی اور مسکین کا معنی جو میں نے عرض کیے کہ آدمی کے اندر کمال درجے کی توازن. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم توازن اختیار کریں، اور یہ توازن ہو بھی اللہ کے لیے، کسی کو دکھانا مقصد نہ ہو، ورنہ ریاکاری سے تو بڑے بڑے عمل ضائع ہو جاتے ہیں انسان. اخلاص اللہ کی، اللہ تعالی جانتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں اخلاص ہو، اخلاص کے ذریعے انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. ورنہ بڑے سے بڑا عمل، حج جیسا عمل کتنا بڑا عمل ہے، لیکن خدا نہ کہنے اگر کوئی اس لیے کہتا ہے کہ لوگ حاجی صاحب کہیں گے، تو حاجی صاحب تو کہہ دیں گے لوگ. آج پہ یہاں جس کو سر پہ ٹوپی رومال دیکھ لیا حاجی صاحب بول دیتے ہیں، چاہے اس بیچارے نے مکہ مدینہ دیکھا بھی نہ ہو، حتیٰ کہ وہ حج کے دن پیدا ہو گیا اسے بھی حاجی صاحب کہہ دیتے ہیں. ہمارے ایک صاحب آتے ہیں ان کا نام ہی حاجی صاحب مشہور ہے، میں نے ان سے پوچھا شروع میں، حاجی صاحب حج کیے آپ نے؟ کیا نہیں، حج کے دن پیدا ہوا تھا اس لیے لوگ حاجی کہتے ہیں. تو عام طور پر لوگ تو پیدا ہو جائے حج کے دن تو حاجی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بات یہ ہے کہ نام کا نہ ہو بلکہ کام کا ہو، اگر اللہ کے لیے کسی نے کیا تو یقیناً وہ حاجی ہے، چاہے لوگ کہیں نہ کہیں. اور یہ کہلوانا بھی نہیں چاہیے، اپنے طور پر اس طرح کے القاب اور آداب استعمال کرنا یہ مناسب ہی نہیں، ورنہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ نماز پڑھنے آئیں گے تو نمازی صاحب، اور روزہ رکھنے جا رہے ہیں تو جناب روزے دار صاحب. تو اس پہ سب، کیونکہ وہ بھی حجیت کی عبادت ہی ہے، اس لیے اس طرح کے القاب و آداب سے گریز کرنا چاہیے. آدمی کو اپنا جو نام ہے بس وہ استعمال کرے، پتہ بھی نہیں چلے. حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے مفتی اعظم ہو اتنے، لیکن بندہ محمد شفیع، یعنی اتنے توازوں کے ساتھ یہ الفاظ ہوتے تھے، بندہ محمد شفیع، یہ ان کے عام طور پر ہوتے تھے. بعض حضرات اور بھی اس طرح سے ہمارے قابلین کا یہ شیوا ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر تک بھی نہیں کرتے تھے، اور کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ حدیث میں ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے متقی لوگ پسند ہیں کہ جو نام آوری نہیں چاہتے، وہ اگر موجود نہ ہو تو کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ کہاں گئے، یعنی ایسے ہیں متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، لیکن چونکہ ریاکاری نہیں ہے بالکل، اور اتنے چھپے ہوئے ہیں، انہوں نے ہونا ہی سے ہوتا ہے ان پاس لوگ اپنے توازن بھی ظاہر کر دیتے ہیں، تقوی بھی ظاہر، لیکن نہیں، ان کے تقوی کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور اللہ کی نظر میں ان کی بڑی حیثیت ہے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ کہیں چلے جائیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ کہاں گئے، اگر آ جائیں تو پوچھتے ہیں کہ کہاں گئے. نہ انہیں کوئی دعوت میں بلاتا، نہ انہیں اپنے پاس کوئی بٹھاتا، یعنی وہ ایسے لوگ ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ان کی بڑی حیثیت ہے. اور فرمایا کہ ایمان ان کے دل میں پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، ایسے لوگ ہیں کہ ایمان ان کے دل میں پہاڑوں سے بھی بڑھ کر جمع ہوا ہے، لیکن ظاہر اعتبار سے انہوں نے اپنی زندگی ایسی گزاری ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے. اور فرمایا کہ اس سے بچو کہ لوگ تمہاری طرف انگلی نہیں اٹھائیں. بعض اوقات ہوتا ہے انگلی اٹھانا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک برا آدمی ہے کہتے ہیں بڑا خراب آدمی، دو چار گالیاں بک کر اس کو انگلی اٹھا کے بتا، اور کوئی نیک آدمی ہے بہت، اس کو کہتے ہیں بڑے بہت بڑے بزرگ آدمی جا. تو انگلیاں چاہے کسی بھی حیثیت سے اٹھیں، مناسب نہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو خامخواہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو وہ ایک اکرام ہے اور نعمت ہے، لیکن اپنے طور پہ آدمی یہ چاہے یہ مناسب ہے. اپنے آپ کو خامخواہ میں لوگوں میں ظاہر کرنا، اپنی جو ہے وہ بزرگی کے قصے سنانا یا بیان کرنا، یہی سمجھنا کہ بھی میں بزرگ بن گیا ہوں، یہ شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، ہر ایک کو ورغلاتا ہے. بس استغفار پڑھنی چاہیے. اللہ کی نظر میں بزرگ کون ہے اللہ جانتے ہیں. اسی لیے ایک حدیث میں دعا سکھائی کہ بھائی اللہم اجعل فی عینی صغیرا واجعل فی اعین الناس کبیرا، اللہ میں اپنی نظروں میں چھوٹا رہوں لوگوں کی نظروں میں اونچا، اور وہ بھی اس لیے ہے کہ تاکہ لوگوں کی ایذاؤں سے بچوں. اگر لوگ مجھے چھوٹا ہی سمجھتے رہے ایسا کہ بھئی یہ بڑا خراب ہے، یہ تو وہ ایذا پہنچائیں گے، تکلیف دیں گے. اس لیے لوگ چاہے میں اپنی نظر میں اپنے آپ کو کمتر سمجھوں، لیکن لوگوں کی نظروں میں اللہ تم میرا حرم رکھنا، تاکہ وہ مجھے ذلیل نہ کریں، مجھے رسوا نہ کریں، مجھے ایذا نہ دیں، تکلیف نہ پہنچائیں. اور نہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کسی کو آخری سمجھ کے اس کو تکلیف پہنچاتا، سمجھتا ہے کہ یہ تو کوئی جواب دے گا نہیں، اس کو دو چار گالیاں بھی دے دیتے ہیں، دو چار تھپڑ بھی لگاتے ہیں، وہ بےچارا چپ رہتا ہے. تو اگر ایسا ہو تو یقیناً ذلت سے نہیں، اس سے بھی بچا. صرف فرمایا کہ اللہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ مجاد فی ہے صغیرہ، میں اپنے آپ میں تو چھوٹا رہوں
یعنی میں ہر ایک سے اپنے آپ کو کمتر سمجھوں اور دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھوں. البتہ تو لوگوں کے دلوں میں یہ کر دے کہ ان کے دل میں میرا احترام رہے, بڑے بڑا سمجھیں یا یہ کہ بڑا بنا دے, چاہے میں ہوں یا نہیں, وہ ایک الگ چیز تاکہ لوگوں کی تکلیفوں سے میں بچ جاؤں. اس نیت سے کرنے میں تو حرج نہیں ہے اور یہ دعا تو باقاعدہ سکھائی گئی ہے, اس لیے اس کو مانگنے میں بھی حرج نہیں, لیکن باقاعدہ آدمیوں کچھ ہے نہیں اور اپنے آپ کو ظاہر کر. تو اس لیے بعض لوگ جو ریاکاری کا لباس پہنتے ہیں وہ بھی ایک جھوٹ ہے کہ آدمی میں وہ چیز ہے نہیں لیکن اپنے آپ کو ظاہر کر رہا, اس سے بچنا چاہیے, اسے شریعت نے بھی منع کیا ہے. وہ آدمی کو متوازے بن کر رہنا چاہیے, تواضع اختیار کرنی چاہیے. اس کا مطلب میں نے بتا دیا کہ آدمی اپنے آپ کو کمتر سمجھے, دوسروں کو ہر ایک کو اپنے سے بڑھ کر اور بہتر سمجھے. اور جب دل میں کسی کی ایسی بات ہوتی ہے تو الحمدللہ میں نے دیکھا کہ جب کوئی اس کی تعریف بھی کر رہا ہوتا تھا وہ سخت بات کر رہا ہوتا کہ میں اس لائق نہیں ہوں یہ مجھے ایسی بات ایسی تعریف کر رہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق دے. اسی طریقے سے اور بہت سے اس قسم کے الفاظ ہیں جس کو لوگ جو ہے وہ جیسے غریب کا لفظ ہے, جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ بس یعود غریب اسلام جو ہے ابتدا میں جب ظاہر ہوا تو غریب تھا. اب غریب کا مطلب کیا ہے؟ غریب کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پیسے نہیں تھے اس کے پاس, بلکہ گمنام, کوئی جانتا نہیں تھا اسلام کیا چیز ہے. اور آپ نے فرمایا کہ بس یعود کما بدا غریبا, اور ایسے ہی یہ دوبارہ سے ہو جائے گا جیسے کہ ظاہر میں یعنی ابتدا میں جیسے اسلام غریب تھا, ایسے ہی ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام غریب ہو جائے. آج اسلام کی اہل اسلام کی کیا حیثیت ہے کسی کی نظر میں؟ اہل اسلام کو جتنا چاہو مار دو, کچھ کر دو, کسی کی غیرت نہیں جاگتی. اور دوسرے اہل باطل کو اگر مارو پورا پاکستان بند ہو کر جاتا جو مرضی کر. لیکن یہی چیز ہے نا, کیونکہ اس کی حیثیت نظروں میں رہی نہیں. اور جو لوگ اس کائنات میں اس وقت چودھری بن کر بیٹھے ہیں, چونکہ ان کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے, اس لیے حکومتیں بھی ایسے لوگوں کو پھر وہ غریب ہی سمجھتی ہیں کہ جو مرضی کرو ٹھیک ہے. تو بہرحال بس ہے یہود و غریب, اسلام جو ہے وہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسے کہ ابتدا میں غریب تھا, غریب لوگوں سے پھیلا. بلال حبشی, صہیب رومی, اس طرح کے غلام جو اپنے زمانے کے غریب ترین لوگ تھے, انہوں نے اسلام کو سب سے پہلے قبول کیا. بڑے بڑے عمرا, بڑے بڑے دولت مند, انہوں نے تو اسلام کو قبول نہیں کیا, غریب لوگوں نے کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بلندیوں پر پہنچایا, انہی غریبوں کی محنتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کو عروج بخش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں کہیں سیدنا عمر فاروق کو مانگا آپ نے, کہیں کسی کو مانگا, اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عروج ادا فرمایا. لیکن فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ پھر اسلام ایسے ہی غریب ہو جائے گا, ویسے یہود تو کما بدا غریبا, اور قریب یہ زمانہ لوٹے گا جیسا اسلام ابتدا میں تھا ظہور کے وقت, ویسے ہی غریب ہو جائے گا. یقیناً جب ایسی حالت ہو جائے گی تو دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا. اس زمانے میں دین پر چلنا ایسا ہے جیسا کہ تلوار پر چل رہا ہے. لیکن جو لوگ استقامت دکھائیں گے, دین پر ڈٹے رہیں گے, لازمی بات ہے ہم دین تو کسی کے کہنے میں نہیں چھوڑ سکتے, ورنہ تو ایک ہی دفعہ ہے, لیکن اس کی وجہ سے ہم اپنے دین کو تو نہیں چھوڑ سکتے. اسے فرمایا کہ فتوبا للغرباء, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ غریبوں کو غربا کو مبارک استقامت پر, اگر وہ استقامت پر ڈٹے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں کسی آزمائش سے دو چار نہ کرے, اس لیے کہ خود سے تو مانگنا ہی نہیں چاہیے آزمائش, ہم اس قابل نہیں, بہت کمزور, ذرا سی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے, ذرا سی آزمائش ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اس لیے اللہ سے یہ تو ہم نہیں مانگتے کہ اللہ ہمیں آزمائش میں ڈال, ہم بہت کمزور ہیں, اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما. لیکن اللہ کے کچھ کا نظام ہے, مستحکم نظام, ہم چاہے نہیں چاہتے ابتلا میں, لیکن بعض اوقات ابتلا آ جاتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی آ جاتی ہے. اب ہم استقامت مانگے اللہ سے کہ اللہ ہم نے تو نہیں مانگی, اب آپ ہی نے بھیجیے تو استقامت کی آپ ہی عطا فرمائیں, کیونکہ خود سے مانگو گے تو حوالے ہو جاؤ گے کسی اور کے, اس لیے خود سے مت مانگو. ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ رہا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو خود سے آگے کرنا چاہتے ہیں, یعنی بڑے ان کو آگے نہیں کرتے لیکن وہ خود اپنے آپ کو آگے کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے, ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں ہی کے حوالے کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی خود سے آگے نہیں ہونا چاہتا لیکن اس کے بزرگ اس کے بڑے اس کے استاد اس کے مشائخ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی تم بیان کرو تم آگے جاؤ تم دین کی بات بتاؤ تو یقیناً اس سے بیان کرنے سے بات کرنے سے بھی لوگوں کے نظر میں اس کی بڑائی قائم ہو لیکن یہ چونکہ خود سے نہیں چاہ رہا اب اللہ تعالیٰ اس کو آگے کر رہا اس لیے انشاءاللہ ابتلا نہیں ہوگی یاد رکھیے خود سے آگے بڑھنے میں ابتلا ہے اور خود اگر آگے نہیں بڑھے گا اللہ آگے بڑھائے گا تو ابتلا نہیں کیونکہ جس اللہ نے آگے بڑھایا ہے وہی اللہ عبادت بھی کرے گا یہی وجہ ہے کہ امامت کے لیے قضا کے لیے شرعی مسئلہ یہی کہ اپنے آپ کو پیش نہ کرے آدمی قاضی بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کرے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے قضا کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اس نے کوئی اپنے آپ کو الٹی چھری سے جمع کیا البتہ بعض اوقات بعض صورتیں مسلسل ہوتی ہیں اگر ہم نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا تو کوئی ایسا غلط آدمی آگے آ جائے گا جس کی وجہ سے انصاف کا خون ہوگا یا امامت کے جو عہدہ ہے اس پر غلط لوگ فائز ہو جائیں گے ایسی صورت پھر آگے آدمی بڑھ سکتا ہے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام والسلام نے اس موقع پر جبکہ وہاں قحط آنے والا تھا تو فرمایا کہ مجھے جو ہے تم وزیر خزانہ بنا دو یا میرے ہاتھ میں انتظام ہو تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں سنبھال لوں گا وہ اس وقت سمجھتے تھے اس بات کو کہ اگر میں آگے نہیں بڑھا تو نظام سارا خراب گڑبڑ ہو جائے گا اور اللہ نے ان سے کام لیا کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 سال قحط سالی کے تھے اور اس کی جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ تدبیر اختیار کر کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اس کھیت کو اور مال کو جمع کرایا اور 7 سال تک لوگ وہ تھوڑا تھوڑا دیتے رہے اور وہ 7 سال بہرحال پھر گزر گئے تو 7 سال خوشحالی کیا ہے اس خوشحالی کے سالوں میں انہوں نے بدحالی کے زمانے کے لیے گندم جمع کی جو جمع کیے دوسری جو جناس تھی ان کو جمع کیے تاکہ جب قحط سالی ہوگی بارشیں نہیں ہوں گی کھیت ویران ہو جائیں گے سوکھ جائیں گے تو اس زمانے میں یہ جو جمع شدہ گندم ہے یہ کام آئے گی چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ پہلے جمع کرا لی گئی اس کے بعد جب وہ قحط سالی کا زمانہ آیا تو دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے مصر غلہ لینے کے لیے انہیں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی تھے جو غلہ لینے کے لیے آئے تھے اور بالآخر پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ نے ملاقات کرائی بھائیوں سے بھی اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور عام طور پر خود سے اپنے آپ کو کوئی پیش نہیں کرتا بہرحال بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ ہماری حفاظت بھی فرمائیں گے لیکن از خود اگر آدمی کو آگے بڑھنے کا شوق ہوگا تو نتیجہ یہ کہ ابتلاء میں مبتلا ہو سکتا ہے اس سے اپنے آپ کو آگے نہ کریں جہاں ضرورت ہو تو یقیناً وہ ایک الگ مسئلہ ہو اس میں اس سے اس نہ تو بہرحال یہاں پر بھی یہی ہے کہ آدمی ابتلاء مانگے نہیں لیکن خدا نہ کرے اگر ابتلاء پیش آ جائے انسان اس ابتلاء میں مبتلا ہو جائے اب اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا بھی کرے کہ یا اللہ یہ ابتلاء آ گئی ہے اپنے فضل سے مجھے استقامت عطا فرمائے اور اس سے نکلنے کی بچ نکلنے کی تدبیر بھی عطا فرمائے تو دونوں کام کرے استقامت بھی مانگے اس ابتلاء سے نکلنے کی تدابیر بھی اللہ سے پوچھے اور اللہ سے مانگے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ضائع نہیں فرمائیں گے اصل میں بعض چیزیں علامتیں ہوتی ہیں بعض چیزوں کی جیسے بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں بعض بیماریاں ابتلا کا ذریعہ ہوتی بعض اللہ کا قہر اور عذاب ہوتی علامت کیا ہے بیمار تو بیماری ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بیماری درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے اور یہ بیماری تباہی کا ذریعہ ہے اللہ کا عذاب کیسے پتہ چلے گا تو بزرگوں نے یہی بتایا کہ جس بیماری میں انسان بیمار ہونے کے باوجود اللہ سے اپنا تعلق نہ توڑے اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھے جو اس کے معمولات تھے ان کو جاری رکھے اللہ سے اپنا رابطہ قوی کرتا رہے اللہ سے دعا کرتا رہے شکوہ شکایت نہ کرے اس بیماری کے دور ہونے کی تدبیر وہ اختیار کرے دوا استعمال کرے یعنی جو اس سے منع نہیں کیا اور اللہ سے دعا بھی کرے گا اللہ اس بیماری کو دور فرما دے تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوگا لیکن خدا نہ کرے کوئی بیماری اگر ایسی ہے کہ آدمی بیمار ہو گیا اور بیمار ہونے کا شکوہ شکایت شروع کر دی اللہ سے رجوع اور تعلق ختم کر دیا پہلے نمازیں پڑھتا تھا نماز پڑھنی بھی چھوڑ دی مسجد میں جانا بھی چھوڑ دیا یہ سمجھ لیجیے کہ یہ عذاب اللہ کی طرف سے اللہ محفوظ کرنا اس لیے اللہ سے دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ابتلاء میں مبتلا نہ فرمائے اور خدا نہ کرے اگر مبتلا ہو جائیں تو یہ اللہ اس میں پھر استقامت دیتا ہمارے دین کے لیے وہ نقصان دینا ہو. اسی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. میرے عزیز و عشق جو دور چل رہا ہے بڑے فتنے کا دور, بہت ہی فتنے کا دور. وہ جو وسیعود غریب آپ نے فرمایا نا, بظاہر اس سے یہی معلوم ہوتا ہے اسلام جو ہے وہ غریب, جس طرح غریب الوطن کو مسافر ہوتا ہے اسلام بھی ایسے ہی ہو گیا. اب اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے, اپنے دین پر قائم رہو کیونکہ اسی میں کامیابی ہے. باقی یہ کہ لوگ ادھر ادھر ہوتے ہیں, دین سے ہٹ جاتے ہیں, مرتے ہو بھی اگر دین پہ رہتے ہوئے موت آ گئی تو بھی زیادہ بابرکت, زیادہ مبارک. خدا نہ کرے دین سے ہٹنے کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں کہ موت سے بچنے کے لیے کراچی سے اسلام آباد جا رہے ہیں, پتہ چلا وہاں چیئرمین مجھے وہ تھی شاعرہ تھی, اس کا معاملہ یہ تھا کراچی میں جب بدنی ہوئی ایک زمانے میں, کیونکہ ادوار تو مختلف آتے رہتے ہیں مسلسل چل رہی ہے کبھی کم کبھی زیادہ, تو جب بہت زیادہ بدنی ہوئی تو وہ شاعر یہاں سے رخصت ہوئی, سارا اس نے ترک وطن کیا اور ایک طرح سے اسلام آباد شفٹ ہو کچھ دن بعد وہاں شفٹ ہو. تو اللہ کی طرف سے موت سے مفر نہیں ہے کہیں بھی آدمی چلا جائے. ہاں تدبیر اختیار کرنے میں کوئی نہیں, آدمی کا ایمان اعتقاد مضبوط ہو پختہ ہو اور وہ اس کو وہ اگر کسی وجہ سے جانا چاہتا ہو, لیکن یہ کہ یہ ذہن میں رکھے کہ بھائی موت تو یہاں بھی آئے گی موت وہاں بھی آئے گی, اس سے بچ نہیں سکتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہم پہلے بھی سنا چکے ہیں, مرتبہ حضرت اسرائیل جو موت کے فرشتے ہیں مرزا سلمان علیہ السلام کے پاس آئے اور ایک شخص کو انہوں نے گھور کے دیکھا, اس شخص کا دل بے چین ہو گیا. حضرت سلمان علیہ السلام سے کہا کہ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے, بے چین ہو رہا ہوں میں, آپ جو ہے وہ للہ مجھے ہندوستان پہنچا دیجیے. اب لازمی بات اللہ نے انہیں قدرت دی تھی, ہواؤں پر ان کی حکومت تھی, ہوا حکم مانتی تھی, جانوروں کی زبان وہ سمجھتے تھے, بولیاں سمجھتے تھے, جنات سے جنات ان کے تابع فرمان تھے. اس شخص نے کہا کہ میں دیکھا جب سے بس گھبرا رہا ہوں, پوچھا کیا بات ہے, کہا کہ بس میرا دل گھبرا رہا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ہندوستان پہنچا دیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا, ہوا نے اس نے لمحوں کے اندر ہندوستان پہنچا دیا. کسی اور موقع پر جب حضرت اسرائیل آئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس, تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میاں تم لوگوں کو ایسے گھور کے دیکھتے ہو کہ لوگ ڈر جاتے ہیں, ان کے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے, اور تم نے فلاں شخص کو دیکھا تو اس بیچارے کو دیکھو اتنا جو اختلاط عقل ہوا, اتنی گھبراہٹ ہوئی کہ اس کو ہندوستان بھیجنا پڑا. کہا کہ یہ تو وجہ تھی گھوم کے دیکھ رہی, مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس شخص کی جان قبض کرنی ہے, اور مجھے کہا تھا کہ ہندوستان میں قبض کرنی ہے, میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے پاس موجود ہے, حکم مجھے وہاں کا ملا ہوا ہے, تو اس کی جان کیسے قبض کروں گا. تو تعجب سے دیکھا تھا میں نے, گھور کے نہیں دیکھا, میں نے تعجب سے دیکھا تھا کہ اللہ کہ ماجرا کیا ہے کہ موجود ہے یہ شخص یہاں پہ, حکم یہ ہو رہا ہے کہ ہندوستان جا کے روک کرو اسے. بس حضرت اسرائیل کا دیکھنا تھا کہ اس کے دل کو بے چینی ہوئی, اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے درخواست کی, حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنے واحد مجھے ہندوستان بھجوا دیا. اور ادھر جب وہ پہنچ گیا تو موت کا فرشتہ پہنچ گیا اور جا کے اس کے روک کر. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نظر میں کیا چیز ہے اللہ جانتے ہیں, اس کا نظام ہے. جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے یہ ایسے نہیں کہ اچانک ہو رہا ہے, یہ اللہ کے نظام کے تحت ہو رہا ہے, ایسے ہی ہونا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے ایسے ہی ہوگا, چاہے اس کے اسباب ہمارے اپنے خود پیدا کر رہے ہیں, بدامانی ہیں جو بھی ہیں, لیکن لازم بات ہے ایک دو دن کی تو نہیں, اللہ تعالیٰ تو موقع دیتے ہیں. 65 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, ہم نے اس کی کیا قدر کی, جو آیا ہے وہ کھانے کے لیے آیا ہے, جو آیا ہے اس نے اس کی جڑیں پھوکنی کی ہیں. ایک شخص بھی ایسا شاید ہی مشکل سے آیا ہو کہ جس نے ابتدا سے جو ہے یہاں اسلام نافذ کرنے کی کوئی کوشش کی ہو, بعد میں چاہے اس نے کوشش بھی کی تو پھر وقت ختم ہو گیا. ایک آدمی کو وقت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ 10 سال ہیں اس میں اگر کر لے تو کر لے, لیکن 10 سال اس نے ایسے ہی گزار دیے, جب اس کو خیال آیا کہ مجھے کوشش کرنی چاہیے تو اس کا وقت ختم ہو. یہ اللہ کی تدابیر ہیں, اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں, وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے کائنات میں وہ تو ہوگا ہو کر رہے گا. اسی لیے میں پہلے بھی ایسے کیا تھا کہ یہ جو فتنے ہیں ان فتنوں سے, یہ فتنے تو آئیں گے, ان کو ہم روک نہیں سکتے, نہ ہماری قدرت, اور ان فتنوں میں اللہ کی حکمتیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن ہم سے صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان فتنوں میں مبتلا نہ کروں, ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں فتنوں سے، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی، تو پناہ مانگی. یہ نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ فتنے ہی نہ آئے، فتنے تو آئیں گے، فتنہ تو مال بھی ہے، فتنہ تو اولاد بھی ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، اس کے باوجود مال بھی انسان چاہتا ہے اولاد بھی چاہتا ہے، باوجود اس کے کہ فتنہ قرار دیے، اور فتنے کے معنی آزمائش کے، مال سے بھی آزمائش ہوتی ہے، اولاد سے بھی آزمائش ہوتی ہے، اسی طرح حالات سے بھی آزمائش ہوتی ہے. اب جو ثابت قدم رہے اللہ تعالیٰ میں ثابت قدم رہے، اس بات پر یقین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہو کر رہے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بڑی قوی ہے، اللہ تعالیٰ قدرت قاہرہ کے مالک، وہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، ساری دنیا مل جائے کچھ نہیں کر سکتی. ابھی آج کیا اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا، ایک شخص امریکی جیفری بش جو اپنے بیڈ روم میں تھا اور اپنی چارپائی سمیت زمین میں دھس گئے، رات کو ٹی وی دیکھتا رہا، دیر سے سویا اور چارپائی سمیت جو ہے نا اس کی زمین چپ ہوئی جہاں تھی وہ، اور وہ نیچے گڑا پڑ گیا، سیدھا نیچے چلا حتیٰ کہ 45 فٹ تک نیچے گیا اور چیختا رہا ہو. جب چیخا تو گھر والے بھی آ گئے، ایک اور بھائی نے کوشش بھی کی لیکن اس کو بچا نہیں سکا، اور وہاں جا کے غائب ہو گیا. پھر اس کو اب تک اس کی نہ لاش ملی ہے نہ اس کا وجود ملا. اب اگرچہ وہاں کے سائنسدان اور دوسروں نے تسلی دینی شروع کی کہ یہاں کے زمین میں گڑے وہ ہیں اور یہ ہے وہ، گڑے کیے کس نے؟ تم نے کیے کہ یہ تو اللہ نے کیے، جو کچھ بھی کیا نظام بھی بنایا تو اللہ نے بنایا. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے قیامت جب آئے گی، قریب ہوگی، اس قسم کے واقعات آئیں گے، خصف کے واقعات ہوں گے. اس سے پہلے غالبا 2005 میں ہوا تھا زلزلہ جب آیا تھا، پوری جو ہے وہ ایک زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ زمین میں چلا گیا، غرق ہو گئے اور زمین برابر ہو گئی تھی. اس میں غالباً ایک گائے تھی، تو وہ گائے کی دم اوپر رہ گئی تھی، باقی وہ گائے کے اندر سے. تو یہ فتنے تو پیدا ہوں گے، آتے رہیں گے، ہم ان فتنوں کو آنے سے نہیں روک سکتے، لیکن اللہ سے یہ دعا ضرور کرتے رہیں گے اللہ ہمیں فتنے سے بچائے، ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ کروائے. جو ہمارا کام ہے ہم وہ کریں. آیت کریمہ پڑھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے. اسی طریقے سے اللہ سے پناہ مانگیے کہ اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت، اپنی مضبوط حفاظت عطا فرما، ہمیں عافیت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا رب یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے رب سے عافیت مانگو، اور عافیت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جسم کی سلامتی، صحت، مال و دولت، فراوانی، خوشحالی، بیماریوں سے حفاظت. یہ عافیت جب ہم مانگتے ہیں تو اتنا جامع لفظ ہے کہ عافیت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس لیے اللہ سے عافیت مانگتے رہو گے، اللہ نے عافیت عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط رکھو. اللہ سے تعلق مضبوط رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ اہل اللہ سے جڑے رہو، اللہ کا ذکر اذکار کرتے رہو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اللہ کا نام لیتے رہو. بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے اپنے کم از کم ایک عضو کو، ایک ہمارے جسم کے عضو اعضاء میں سے ایک عضو کو اپنا نام لینے کی توفیق دے دی. تو اللہ کا احسان ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرے اس پر بھی، اس نے ہمیں توفیق دے رکھی ہے. آج میرا ارادہ نہیں تھا کہ لوگ میرے مشکل سے آئیں گے بےچارے پہنچیں گے، لیکن یہی دل میں سوچا کہ 10 آدمی بھی ہوں گے اور اللہ کا نام لیا جائے گا، تو اصل تو یہ چیز ہے جو اللہ کا نام تو لیں گے، لے سکیں گے بیٹھ کے، اور اس کے وجہ سے اور بھی بہت سے لوگ جو بھی ہوں گے وہ بھی شامل ہو جائیں گے. ورنہ عام طور پر مجلس نہیں ہوتی تو لوگ چپ کر کے چلے جاتے ہیں، ذکر بھی ختم ہو جاتا ہے، سبھی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. چاہے بے شک ہم الگ سے انفرادی طور پر لیتے ہوں، لیکن یہ کہ جو ایک انوار و برکات ہیں وہ حاصل نہیں ہوتا. انوار و برکات کو سمجھیے کیا چیز ہے. دیکھیے بھی حضرت کی بات یاد آ گئی مجھے، ہمارے حضرت والا نام برکات بلا لیا. حضرت فرمایا کہ یہاں جو تمہیں بیویاں ملیں گی ان کی قدر کرو، چاہے حسن میں اچھی نبی ہو تب بھی قدر کرو، یہ سوچو کہ اللہ کی بندیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں میرے حوالے کیا، جب تمہارے نصیب میں آ گئی، نکاح ہو گیا، اب ان کی قدر کرو. اور کچھ ہی دن کی بات ہے، دنیا تو سرائے خانہ ہے، جب یہاں سے چلی جائیں گی یہ بھی اور ہم بھی، تو انہی عورتوں کو اللہ تعالیٰ انتہائی حسین و جمیل بنا کر ہماری بیویاں بنائے. فرمایا کہ یہ حوروں سے بھی زیادہ حسین ہوں. پھر فرمایا کہ کیوں ہوگی؟ بات یہ ہے کہ حوروں نے روزے نہیں رکھے، حوروں نے نمازیں نہیں پڑھی، حوروں نے مشقتیں نہیں اٹھائیں، حوروں نے تکلیفیں نہیں سہی. یہ بیچاری سب یہ کام کر کے جا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھتی ہیں، روزے بھی رکھتی ہیں، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، ان کے جو انوار و برکات ہیں اللہ تعالیٰ وہ ان کے چہرے پہ ڈال دیں، لہذا یہ ان سے زیادہ حسین و جمیل ہو جائیں گے۔ لہذا دنیا میں رہ کے بے قدری مت کرو، اگر اس میں کوئی خرابی بھی ہو تو ہو سکتا ہے کہ کچھ خرابی ہو تو کچھ اچھائیاں بھی ہوں، یقیناً اگر خرابی ہوتی ہے تو کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے رنگ بول رہا تھا، رنگ والا رنگ کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی وہ جو پہلے رنگ والا تھا بڑا سست آدمی تھا، وہ کام بہت تیزی سے کر رہا تھا۔ میں نے کام تو تیزی کر رہا لیکن صفائی نہیں ہے اس میں، اگر ایک کام یہ تھا کہ وہ سست کرتا تھا کام صفائی سے کرتا تھا، یہاں دیکھیں لکیریں پڑ رہی ٹیڑھی میڑھی الٹی سیدھی، اور اس کو برش کا یہ طریقہ مہارت کے ساتھ نہیں ہے، برش ایسا لگتا ہے جیسے مٹی کو لیپ پوت دیا ہو بعض جگہ ایسے، تو واقعی جب غور کیا ہوتا نا یہ بات تو ہے۔ اس سے میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر کسی میں خامی ہوتی ہے تو کچھ خوبی بھی ہوتی ہے، تو ایسے ہی خواتین ہیں، اسی طرح شوہر ہیں ان کے، تو بعض شوہر خراب ہوتے ہیں لیکن کوئی خراب ہے تو کوئی اچھائی بھی ہوگی اس میں، ایسی عورت ہے اگر اس میں کچھ خرابی ہے تو اچھائی بھی ہوگی، ہم اچھائیوں پہ نظر رکھیں، اس کی قدر کریں یہ سوچ کے کہ اللہ نے حکم دیا ہے ہم سے بہبود، اس طرح نے ہمیں کہا کہ معاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھی معاشرت اختیار کرو۔ تو اگر کوئی دنیا کا کوئی بڑا آدمی جو دنیا میں ظاہری اعتبار سے ہو، جج ہے، کوئی پولیس ہے، کوئی پولیس افسر ہے، یا کوئی جو ہے فوجی ہے یا کمشنر ہے، وہ کہہ دے کہ دیکھو بھائی ہماری بچی ہے ذرا خیال رکھنا، تکلیف نہ ہو جائے بالکل، کیسے ہم ٹائٹ ہو جاتے ہیں کہ تکلیف نہ ہو تو کرنل صاحب بھیج دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قدرتوں کے مالک کہہ رہے ہیں کہ معاشرو ہوں بالمعروف، میری مندی کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرنا، اچھے طریقے سے رہنا، تو یہ سفارش ہم نہیں مانیں، اللہ تعالیٰ فرمائے معاشرو ہوں بالمعروف، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی طرف سے اچھا کریں، ہم برا نہ کریں۔ دیکھیے آدمی کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے، بس فطرت ٹیڑھی ہوتی، ہم کچھ بھی کر لیں وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہتی، لیکن اس کے باوجود بھی پھر بھی ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم اپنی فطرت کو ٹیڑھی کرتے ہیں، کم سے کم ہم تو ثابت کریں کہ ہماری فطرت ٹھیک ہے۔ اور عورتوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ اپنے شوہروں سے محبت کرو، تمہارے لیے وہ ذریعہ ہیں عزت کا، تمہاری ناموس کی حفاظت کا، چار دیواری میں اللہ کے فضل سے رہ رہی ہو اور جو ہے وہ تمہیں شوہر تمہارے سارے دن پتہ نہیں کس کس طریقے سے کما کے لاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، تو کم از کم اپنے شوہر کی قدر کرو، جب وہ آئے تو تم منہ بسور کے سامنے مت آؤ، بلکہ خوش دلی کے ساتھ، ایسے چہرے کے ساتھ کہ جس سے شوہر خوش ہو جائے اور اسے پتہ چلے کہ میاں کے آنے سے اسے بڑی خوشی ہوئی۔ بس خواتین اس قسم کا کام کرتی ہیں، شوہر آیا فوراً دروازے پہ اس کا استقبال کرتی ہیں، اس سے شوہر کا دل، اس کی تھکن سب دور ہو جاتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، تھکان دور ہو جاتی ہے کہ میں گھر میں جاؤں گا استقبال ہوگا، اب وہ فوراً جلدی سے جوتا اتارے گی کہیں جرابے، اور اس کے بعد بھی جلدی سے آپ ہاتھ دھو لیں پاؤں دھو لیں۔ اور تو مطلب طریقے سے بعض خواتین اللہ نے بڑی خوبیاں رکھی ہوئی، ان کے بول سے ہی ساری تھکان دور ہو جاتی، تو بات یہ دونوں طرفہ سے یہ اللہ نے تعلق ایسا رکھا ہے، بیوی اپنے شوہر کی قدر کرے، شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے، کیونکہ یہ رشتہ محبت کا ہے اور محبت سے قائم رہتا ہے، اور نہ لڑائی جھگڑے ہوں گے تو آگے جو اولادیں ہیں ان بھی برے اثرات پڑتے ہیں، وہ اولادیں بھی لڑیں گی آپس میں، پھر جب ان کی شادیاں آپ کرو گے وہ اپنے شوہروں سے اور بیویوں سے وہ بھی لڑے۔ اس لیے ایسے طریقے اختیار مت کرو گے جس سے تمہارا سارا کا سارا گھرانہ خراب ہو جائے، بلکہ شوہروں کو چاہیے اپنی بیویوں کی قدر کریں، اگر کچھ خامیاں کوتاہیاں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی دور کر دیں، اور بیویوں کو چاہیے وہ اپنے شوہروں کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، تکریم کریں، یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یعنی اتنا اونچا مقام ہے، لیکن چونکہ سجدہ جائز نہیں ہے اس لیے یہ حکم نہیں دیا گیا، لیکن مقام تو پتہ چل گیا کہ شوہر کا کیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کوئی عورت اگر روٹ کر شوہر سے ناراض ہو کر سو جائے، ساری رات فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، کتنی بڑی۔ لیکن اس میں دونوں طرف سے ہمیں تالی ہمیشہ دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، آپ ایک ہاتھ سے بجاتے نہیں آواز ہی نہیں آئی، دوسرا ہاتھ لگائیں گے تو آواز آئی۔ شوہروں کی بھی قدر غلطی، اپنی بیویوں کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کو احترام کریں، کوئی بات وہ کہتی ہے تو ان کی بات سنیں، نہ جانے وہ کیا اپنے دل میں تمہارے لیے جذبہ رکھتی ہیں، سنانا چاہتی ہیں، اور ہم نہیں سنیں گے تو کون سنیں۔ اب پڑوسی سے جانے سے جا کے کہنے سے رہی ہوں، اور وہ کہیں گی تو ہمیں سب سے بڑی تکلیف ہوگی، پڑوسی کے پاس کیوں ہوئی تھی، اس لیے تو ہم سے ہی کہیں گی، اگر ہم بھی ان کو زلدار دیں تمہاری بات میں نہیں سنتا تو غلط ہو جائے۔ ان کی بات سنیں، جائز بات ہو ان کو تکلیف ہو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اگر بات صحیح نہ ہو ان کی تو پھر اس میں ان کو کسی اور وقت سمجھا دیں، اس وقت تو بات سن لیں اور اس کا کوئی جواب مت دیں، لیکن کہیں کہ اچھا بچی کے انشاءاللہ دیکھتے ہیں، بعد میں کسی وقت کہہ دیں کہ دیکھو تم نے اس وقت یہ بات کہی تھی، اس وقت تمہارا مزاج میں غصہ تھا اس لیے میں نے تم سے کچھ بات نہیں کی، لیکن حقیقت یہ بھی تمہاری بات درست نہیں، اب اس کو سمجھا دیں بتا دیں، کیونکہ غصے کے وقت آپ اگر جواب دیں گے اشتہار پیدا ہو، اس سے وقت جواب مت دیں، اس وقت سن لیں اس کی بات، کم از کم اس کی بات سننے سے اس کا جو غبار ہے دل کا وہ ختم ہو جائے، اب اس کا دل صاف ہو گیا، بات ختم ہو گئی، اب آپ اپنی بات کہہ دیجیے کسی وقت، تمہارا یہ طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ اپنی رضا کے لیے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر شخص سے فتنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، موجودہ زمانے کے جتنے فتنے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ان فتنوں سے ہمیں ہماری اولاد کو متعلقین کو اولاد کی اولاد کو اور متعلقین کے جو احباب ہیں رشتے دار ہیں ہم سب کے رشتے دار احباب ہیں اور تمام مسلمان مرد اور اللہ سب کو محفوظ کرنا، اور جو لوگ بعض واقعات کو فتنہ بنا کے پیش کر دیتے ہیں لازی والے جو واقعات ہیں اس میں نہ آپ ملوث ہیں نہ میں ملوث ہوں، لیکن اللہ معاف کرے بعض اوقات جو ہے وہ انجانے میں نا کہانی ابتلا ہی مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ اس سے بھی حفاظت کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، کچھ ذکر کر کے پھر دعا کرتے ہیں، ہمارے بعض ساتھی بیمار ہیں، جماعت بیمار ہیں کافی دن سے اور واشق بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان دونوں کو شفا عطا فرمائے، اس کے علاوہ جو بھی ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے جن کے بیمار ہونے کا بھی نہیں پتا ان کے لیے بھی، اسی طریقے سے ہمارے عمر جو یہاں آیا کرتے تھے آج کل برطانیہ میں ہیں ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا کر ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا منتجى منك إلا إليك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اصلح ذات بينهم، اللهم الف بين قلوبهم، اللهم الف بين قلوب المؤمنين، اللهم الف بين قلوب المؤمنين، اللهم انصر على عدوك وأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم انصرهم على عدوك وأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم لعن الكفرة والمشركين، اللهم أهلك الكفرة والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك، اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم زلزلهم كهلاك عاد وثمود، اللهم زلزلهم، اللهم زلزلهم كزلزال عاد وثمود، اللهم اهلكهم كهلاك عاد وثمود، اللهم زلزل اقدامهم، اللهم زلزل اقدامهم، اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم، اله الحق سبحانه لا اله الا هو، لا اله غيره، لا اله الا انت، لا اله الا انت، سبحانك سبحانك لا اله الا انت، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم الف بين قلوبهم، اللهم حبب اليهم الايمان وزينهم في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم احرس بعينك التي لا تنام، اللهم احرس بعينك التي لا تنام، اللهم احرس بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا ترام، واكنفنا بركنك الذي لا ترام، واكنفنا بركنك الذي لا ترام. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا حكومة صالحة عادلة، اللهم ارزقنا حكومة صالحة عادلة، اللهم ارزقنا حكومة صالحة عادلة. ربنا لا تجعل